बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 7 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 29 ذلحجہ 1443 ہجری قمری اور 29 جولائی 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروں کے۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد آئیے فارسی سیکھی پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں ضمنی الیکشن نہیں بلکہ اکتوبر میں نئے انتخابات پر معاملات طے پا چکے ہیں۔ عمران خان کے قریبی سیاستداں اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت سے امریکہ وحشت زدہ۔ ڈرون کی تیاری اور فروخت ایران کی آمدنی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کا ذریعہ بن گئی ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ اور محرم کی آمد کے پیش نظر کابل میں شیعہ علماء کونسل اور طالبان سیکیورٹی عہدیداروں کا اہم اجلاس۔ عزاداری کے اجتماعات اور ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں نئے انتخابات سے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس خبر کا اعلان عمران خان کے قریبی سینئر سیاستداں اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کیا۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹر پر عام انتخابات سے متعلق ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ضمنی انتخابات کے بجائے نئے انتخابات پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم اکتوبر میں نئے انتخابات، الیکشن کی تیاری اور الیکشن کمیشن نیز نگراں حکومت کے بارے میں فیصلہ جلد سنے گی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں میاں شہباز شریف کی اتحادی حکومت پر وار کرتے ہوئے کہا کہ بقول ان کے اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راک بن گئی ہے، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل ہیں، باہر سے اپنے رہنما کو بلانے کے قابل ہیں اور نہ ہی فرار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے، اور بقول ان کے بحران سری لنکا سے لبنان، عراق اور پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 11 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ترجمان نے بتایا کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آئین پاکستان کی آرٹیکل 64 کی شق 1 کے تحت تفویض اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے استعفے منظور کر لی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جن اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں خواتین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے مخصوص نشستوں پر منتخب شیری مزاری اور شاندانہ گلزار کے نام بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے 11 اپریل کو اپنی نشستوں سے استعفے دیے تھے اور استعفوں کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے گئے۔ یاد رہے کہ اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے جمعرات کو 250 ہار کیوسک پانی کا ریلا چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ انہار کے مطابق ہندوستان کی جانب سے جمعرات کو 225,836 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا گیا تھا، جس کے باعث ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب آ گیا۔ پاکستان کے محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے جمعرات کی شام بھی 3,00,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا جائے گا۔ محکمہ انہار کے مطابق اس صورتحال کے پیش نظر دریائے چناب اور دریائے مناورتری سے ملحقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیلاب نے پاکستان اور ایران سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں تباہی مچا دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں موسمی بارشوں میں سیلاب کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں سب سے زیادہ 106 افراد صوبہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے نواحی علاقوں میں صرف ایک شخص کے مارے جانے کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کم 12,000 رہائشی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ یوں تو پاکستان ہر سال موسمی بارشوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جس کے سبب ہر سال سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، جبکہ اقتصادی اور مادی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تخمینوں کے مطابق سن 2018 سے اب تک سیلاب اور دیگر قدرتی آفات کی وجہ سے پاکستان کو $4 ارب کا مالی نقصان ہوا ہے، جبکہ 10,000 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں اور بارشوں کے نتیجے میں آنے والے غیر متوقع سیلابی ریلوں نے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی ہے۔ نوائی تہران کے شہروں فیروزکوہ، دماوند اور کن میں ہونے والے سیلاب کے باعث درجنوں افراد جان بحق اور لاپتہ ہیں۔ تہران کے گورنر محسن منصوری نے بتایا کہ فیروزکوہ شہر کے حبلہ ندی میں آنے والی طغیانی کے سبب زرین دشت، مزداران اور آتشہ نامی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان علاقوں میں سیلاب کے باعث 9 افراد جان بحق ہوئے ہیں، جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ تہران کے نوائی ضلع کن کے علاقے امامزادہ داؤد میں آنے والے سیلاب میں بھی 8 افراد جان بحق اور 19 لاپتہ ہیں، جبکہ 700 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے دیگر علاقوں میں بھی سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران ایران کی غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران ایران کی غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایران کی نان پیٹرولیم برآمدات کی مالیت 17 ارب $240 ملین تک پہنچ گئی ہے، جن سے گزشتہ سال کے ان 4 ماہ کے مقابلے میں 22% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال 3 اگست کو تشکیل پانے والی ایران کی 13ویں حکومت خارجہ پالیسی میں توازن برقرار کرنے کے ساتھ ساتھ پڑوسی اور مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات و تعاون کی توسیع پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ علاقائی رجحان کی پالیسی مشرق کی طرف رجحان اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں میں شمولیت نیز فعال کردار ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کی جانب سے خارجہ پالیسی میں توازن برقرار کرنے کے لیے عمل میں لائے گئے ہیں۔ ایران دنیا میں ڈرون طیارے برآمد کرنے والا اہم ملک بن گیا ہے، اور امریکی پابندیوں کے باوجود ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی و برآمدات ایران کے لیے آمدنی اور سیاسی اثر و رسوخ میں اضافے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ برسوں کے دوران ڈرون طیاروں کی ساخت اور تیاری کے میدان میں بے پناہ ترقی کی اور یہ ٹیکنالوجی برآمد کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اخبار کے دعوے کے مطابق ایران اپنے عالمی اثر و رسوخ میں اضافے کی غرض سے ترقی یافتہ ڈرون طیارے دنیا کے دیگر ملکوں کو برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں وینزولا سمیت امریکی پابندیوں کا شکار ممالک سر فہرست ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ کی وضع کردہ مالی بندشوں اور پابندیوں کے باوجود ترقی یافتہ ڈرون ٹیکنالوجی کی فروخت ایران کے لیے آمدنی اور سیاسی اثر و رسوخ میں اضافے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اخبار کے مطابق روس جیسی بڑی طاقت بھی اب ایرانی ڈرون خریدنے والے اہم ملکوں میں شامل ہو گئی ہے۔ خود امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ روس یوکرائن کے خلاف جنگ میں اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے ایران کے تیار کردہ سینکڑوں ڈرون طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ البتہ ایران کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں تہران ماسکو تعاون کا جنگ یوکرائن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دونوں ممالک بہت پہلے سے اس میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ افغانستان کی شیعہ علماء کونسل کے ایک وفد نے طالبان انتظامیہ کے سیکیورٹی حکام سے ملاقات اور محرم کی سیکیورٹی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ کابل کی مسجد رسول اکرم میں ہونے والے اس اہم سیکیورٹی اجلاس میں شیعہ علماء کونسل کے ارکان کے علاوہ 540 امام بارگاہوں اور مساجد کے انتظامی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ علماء کونسل افغانستان کے صدر آیت اللہ صالحی نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس اور محرم کے جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے انجمنوں اور ماتمی دستوں کے ذمہ داران سے بھی اپیل کی کہ وہ امن و امان کے تحفظ کے لیے مقامی طالبان انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ طالبان انتظامیہ کے ڈپٹی سیکیورٹی چیف حاجی نجیب اللہ نے اس موقع پر کہا کہ اس اجلاس کا انعقاد خود اپنی جگہ پر باہمی تعاون کا نمونہ شمار ہوتا ہے۔ یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے فوجیوں نے صوبے المہرہ میں غاصبوں کی موجودگی کے خلاف مہم کی کمیٹی کے سربراہ کے مکان پر حملہ کر دیا۔ الخبر الیمنی کی رپورٹ کے مطابق صوبے المہرہ میں غاصبوں کی موجودگی کے خلاف مہم کمیٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی افواج نے صوبے المہرہ میں غاصبوں کی موجودگی کے خلاف مہم کی کمیٹی کے سربراہ شیخ علی سالم الحریزی کے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی عوام اس جارحیت کو برداشت نہیں کریں گے اور سخت جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ روس کی قومی سلامتی کی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ نیٹو بحیرہ بالٹک میں تسلط قائم کرنے کی کوشش میں ہے اور روس اس سلسلے میں مناسب جواب دے گا۔ روسی خبر رسا ایجنسی اتارتاز کے مطابق روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دیمتری میدودوف نے جمعرات کی رات ایک بیان میں کہا ہے کہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت بالٹک کے علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال مزید بحرانی بنانے کا باعث بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن کی شمولیت سے یہ علاقہ ایک ایسے علاقے میں تبدیل ہو جائے گا جس پر نیٹو کا تسلط ہوگا۔ دیمتری میدودوف نے کہا کہ روس اپنے مفادات کا دفاع اور نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کی صورت میں اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ میدودوف نے، جو روس کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں، کہا کہ امریکی سینیٹ کا اقدام وہی معاف کیجیے گا میدودوف نے کہا کہ اس معاملے میں روس کا جواب مناسب ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ روس اپنے مفادات کا دفاع اور نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کی صورت میں اپنی سیکیورٹی، نیز اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی پوری توانائی رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سویڈن اور فن لینڈ کو چاہیے کہ نیٹو میں شمولیت کے بارے میں اپنے فیصلے اور پالیسی پر نظر ثانی اور غیر جانبداری کا تحفظ کریں گے۔ یاد رہے کہ نیٹو نے 29 جون کو سویڈن اور فن لینڈ کو اس تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، اور اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا.
سمی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 مرداد 29 ذوالحجہ اور 29 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس ذوالحجہ سن 320 ہجری قمری کو عظیم محدث اور علم نحو کے بہت بڑے ماہر ابو بکر محمد بن احمد خیاط نے وفات پائی. وہ سمرقند میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سن 285 ہجری قمری میں عراق چلے گئے. انہوں نے عراق کے مختلف شہروں میں جا کر اسلامی علوم, خاص کر علم نحو کی تعلیم حاصل کی. انتیس جولائی سن 1883 عیسوی کو فاشسٹ پارٹی کا بانی, عامر اور سیاستداں بینیٹو مسولینی پیدا ہوا. وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گیا. مسولینی اٹلی میں فاشسٹ پارٹی قائم کرنے کے بعد انتہائی طاقتور بن گیا, اور وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کو نازی جرمنی کے حامی اور اتحادی کی حیثیت سے دوسری عالمی جنگ میں جھونک دیا. اٹلی پر اتحادیوں کے کامیاب حملوں کے بعد موسولینی کی کٹ پتلی حکومت کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور آخرکار سوئٹزرلینڈ کی طرف فرار ہوتے ہوئے اٹلی کے حامی ایک گروہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور مارا گیا. انتیس جولائی سن 1890 عیسوی کو ہالینڈ کے مصور ونسینٹ وان گوہ کا انتقال ہوا. وہ سن 1853 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کیں. انہوں نے مصوری میں رنگ آمیزی کے پرانے قواعد و اصول کو بدل کر رکھ دیا اور مصوری میں ایک نیا طرز اور اسلوب پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بہت سی پینٹنگز آج بھی موجود ہیں جو ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انتیس جولائی سن 1893 کو اردو کے معروف محقق، نقاد اور شاعر مسعود حسن رضوی ادیب ہندوستان کے شہر بہرائچ میں پیدا ہوئے۔ ادیب سن 1908 میں لکھنؤ چلے گئے اور حسین آباد ہائی اسکول میں انہوں نے داخلہ لے لیا، جہاں جوش ملیحابدی بھی زیر تعلیم تھے۔ بی اے پاس کرنے کے بعد ادیب نے ریاستی حکومت کے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی اور ملازمت کے دوران ہی انہوں نے اپنی پہلی کتاب امتحان وفا سن 1920 میں شائع کرائی، جو لارڈ ٹینیسن کے ایک منظوم انگریزی قصے کا اردو نثر میں ترجمہ ہے۔ سن 1922 میں وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ مسعود حسن رضوی ادیب کا سب سے بڑا کارنامہ ابتدائی دور کے اردو ڈرامے اور اسٹیج کے بارے میں لکھی مفصل تاریخ ہے۔ 29 نومبر سن 1975 کو لکھنؤ میں مسعود حسن رضوی ادیب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال کتابوں کے اسی ذخیرے میں ہوا جہاں بیٹھ کر وہ لکھا پڑھا کرتے تھے۔ انتیس جولائی سن 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے اتحادی ملک جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک پر قبضے کے لیے اپنی فوجی علاقے کے جنوبی ساحلوں پر اتارے۔ اس سے پہلے جاپان نے مشرقی اور جنوبی چین کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور سن 1941 سے 42 تک کے عرصے میں اس نے تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، فلپائن، انڈونیشیا اور برما پر، جو برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کے زیر کنٹرول تھے، قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے کود پڑنے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک کا ساتھ دینے کی وجہ سے جاپان نے اپنے زیر قبضہ ممالک سے بتدریج پسپائی اختیار کی، بلکہ اس کے بعض جزائر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ انتیس جولائی سن 1957 عیسوی کو اقوام متحدہ کے تحت ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کا قیام عمل میں آیا۔ اس ایجنسی کے قیام کا مقصد ایٹمی توانائی کے پرامن استفادے کو یقینی بنانے کے لیے فعال ایٹمی مراکز کی نگرانی اور فوجی مقاصد اور عام تباہی والے ہتھیار بنانے کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال روکنا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا صدر دفتر ویانا میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے 5 ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی سے مستثنی ہیں، اور صہیونی حکومت جیسی ایٹمی ہتھیاروں کی حامل بعض حکومتیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ انتیس جولائی سن 1979 عیسوی کو جرمن مفکر ہربرٹ مارکوزے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1898 میں پیدا ہوئے تھے اور جرمنی میں نازیوں کے اقتدار پر پہنچنے کے بعد امریکہ چلے گئے۔ وہ خود کو مارکسسی قرار دیتے تھے، لیکن سوویت یونین کے مارکسزم کو خشک اور غیر لچکدار بھی قرار دیتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے مارکسسٹ ان پر تنقید کرتے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں ناہید انوری، آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجئے سامعین۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان ایام میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بہن ناہید انوری نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، جہاں کہیں بھی ہوں واقعاً ایام ایام فرق کرتے ہیں، اور معمولاً ہماری جو سماجی زندگی کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، ان ایام کے اندر خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور گھر اور گھرانے کے افراد اس تعلق سے اپنا حصہ بازی ڈالتے ہیں،
بالکل،
اور کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے، ان شخصیات کے حوالے سے کہ جن کے تعلق سے یہ ایام منائے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنے لگاؤ کو جو ہے وہ بڑھائیں،
عقیدت و احترام و لگاؤ کو بڑھائیں۔
جی ہاں، بالکل۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کچھ پکوان کے ذریعے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں، مثلاً کہیں حلیم بنایا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ چاول بنائے جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ شربت تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ اظہار اور محبت جو ہے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ شخص کے جس کے تعلق سے یہ ایام منائے جا رہے ہیں وہ ہمیں عزیز ہے، اس کا مشن ہمیں عزیز ہے، اس کی تحریک ہمیں عزیز ہے، اور اس کی قربانی جو اس نے اللہ کی راہ میں دی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عزیز ہے۔ آپ کے بھی میرے خیال سے ایسا ہوتا ہے یقینی طور پر؟
جی ہاں، کیوں نہیں، پاکستان میں جب میں تھی وہاں پر تو ہمارے یہاں بالکل وہیں کا جو دستور ہے اسی لحاظ سے ہمیں ہمارے گھر والوں نے پالا پوسا، اور اب ہم یہاں پر بھی ہیں تو یہاں پہ بھی کم و بیش اس طرح کی روایات ہیں۔ خوشی کے ایام میں خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، عزا ہوتی ہے، اور جیسے محرم و سفر کے ایام ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے نظر نیاز کی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، مجالس وغیرہ کا جو ہے وہ پروگرام جو ہوتا ہے
وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ چیز اس لیے بھی بہن ناہید انوری ضروری ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان واقعات اور جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے آگاہ رہے، اور یہ مجالس، یہ ذکر کی محفلیں، اسی طریقے سے مجلس غم، جلوس، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے انجام دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے قلوب اور ہمارے ذہن جو ہیں وہ اس تحریک اور انقلاب سے جو ہے وہ نزدیک ہو جائیں، اور ان ایام کو منانا جو ہے وہ شاعر اسلامی ہیں، اور اس روایت کو برقرار رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ طرح طرح کے بہانوں کے ساتھ جو ہے وہ اب ایک شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا، حتیٰ کہ بہن ناہید انوری حج کے ایام کو بھی لوگ جو ہے شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اس سے آپ کسی کی شادی کر دیں، اس سے آپ کسی کو جو ہے وہ گھر خریدوا دیں۔ وہ تمام چیزیں ثواب اپنی جگہ ہے، آپ جو ہے اس میں بھی حصہ ڈالیے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ تبدیل نہیں
کیا جا سکتا۔ جی ہاں، سب چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی آپ سمجھے کہ رات ہوتی ہے تو صبح کا اجالا آ جاتا ہے، صبح گزرتی ہے، رات آ جاتی ہے، تو زندگی بھی انہی چیزوں کے ساتھ گزرتی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کا یا ہماری تاریخ میں جو ہمارے امامان یا جو ہمارے پیغمبر وغیرہ جو تھے انہیں کی راہ پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے کچھ سبق حاصل کریں، وہ بھی آئندہ انہیں چیزوں کو آگے
بڑھانا چاہیے, اور یہ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں,
یہ اسلام مخالف پروپیگنڈا بھی ہے.
اسلام مخالف پروپیگنڈا بھی ہے, وہ خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں سے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بہرحال سامعین جہاں کہیں بھی ہوں, وہ ان شاعر اسلامی کے پروگراموں میں حصہ لیں اور اپنے قلوب کو ان نورانی ہستیوں کے ذکر سے منور فرمائیں. جی بہن, آج آپ کیا لے کر آئی ہیں؟
جی ہاں, آج کے پروگرام کے لیے بھی ہمارے سامعین نے کچھ ہمیں خط ارسال کیے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے, پہلا خط میں یہاں شامل جو کر رہی ہوں وہ بھجوایا ہمیں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے. آج لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, اس سے پہلے بھی خط ارسال کر چکا ہوں جس کو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ بزم دوستہ میں شامل کیا. میرا تعلق سری نگر سے ہے, میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. مجھے آپ کے پروگرام بہت پسند ہیں, خبروں کا تو جواب ہی نہیں. اس کے علاوہ پروگرام انداز جہاں, یادوں کے جھروکے, افکار و نظریات, دریچے, گھر اور گھرانہ, نور ایمان, آج کا ایران پروگرام بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہے. آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ بزم دوستاں سامعین کے دل کی آواز ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ایران کے حوالے سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ ایران دفاعی شعبے میں وسیع پیمانے پر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, اور ایران کی عوام مختلف میدانوں میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے, آمین. سب کو میرا بہت بہت سلام.
جی جناب, نیاز احمد سلیمی صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. سری نگر سے آپ کا تعلق ہے, اور پابندی کے ساتھ خط لکھنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور مسلسل ایک دو مہینے کے وقفے سے آپ کا خط ہمیں موصول ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایک این جی او چلا رہے ہیں اور خدمت خلق میں آپ پیش پیش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ترقی و پیش رفت عطا فرمائے. ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور خبریں, تبصرے, اندازے جہاں پروگرام, اسی طریقے سے یادوں کے جھروکے, افکار و نظریات, صبح امید, گھر و گھرانہ, نور ایمان, آج کا ایران پروگرام آپ کے پسندیدہ پروگرام ہیں, اور بزم دوستاں کو آپ نے سامعین کے دل کی آواز قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ دل کی آواز بھی آپ کے خطوط سے جو ہے وہ بنتی ہے, جیسا کہ بہن ناہید انوری بھی اکثر و بیشتر کہتی رہتی ہیں کہ آپ کے خطوط ہی جو ہے وہ بزم دوستاں کی رونق ہیں. تو جتنا آپ ہمیں خط لکھتے ہیں, ہمیں یاد رکھتے ہیں, ہم اسی محبت سے آپ کے خط کا جواب دیتے ہیں. ویسے بہن ناہید انوری, بڑا اچھا سلسلہ ہے یہ کہ جو سامعین ہیں وہ ایران کے حوالے سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی تحریر کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین جو ہیں وہ خبروں پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے, اور جو پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے. جیسا کہ پروگرام آج کا ایران ہے, جس میں ہم ایران میں رونما ہونے والے واقعات اور ایران میں ترقی و پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں, اور بھائی نیاز احمد سلیمی صاحب نے بھی اپنے خط کے آخری حصے میں ایران کی ترقی و پیش رفت اور ایران کے دفاعی شعبے میں ترقی و پیش رفت کا ذکر کیا ہے, اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو مزید ترقی و پیش رفت عطا فرمائے. بہرحال بھائی نیاز احمد سلیمی صاحب, ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ 40 دہائیوں سے اسلامی جمہوریہ ایران عوام کی طاقت سے ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہا ہے, اور یہ عوام ہی ہیں جو طاقت کا سرچشمہ ہیں, اور عوام کے بھروسے پر ہی یہ انقلاب قائم ہے, اور دشمن کو جو شکست دی جا رہی ہے اس کا بھی سب سے اہم عنصر ایران کے عوام ہیں کہ جو ہر موقع پر میدان میں ہوتے ہیں, اور ہم اکثر و پیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ چاہے وہ 22 بہمن ہو, چاہے وہ یوم القدس ہو, جس طریقے سے عوام باجی یہاں نکلتے ہیں روڈوں پر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سامراجی طاقتوں کے خلاف ہیں. امریکہ ہو یا اسرائیل, ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بہت شکریہ آپ کا جناب نیاز احمد سلیمی صاحب کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین, ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ جہاں کہیں پہ بھی یہ انقلاب ہے, دن دگنی راچگنی جو ہے وہ ترقی کرتا رہے اور انشاءاللہ مسلمانوں کو خدا کامیابی عطا کرے. جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے محترمہ تہنیت زہرا صاحبہ نے. حیدرآباد سندھ پاکستان سے لکھتی ہے کہ میری بہن صنوبر فاطمہ نے مجھے ریڈیو تہران کا فین بنا دیا ہے. ویسے مجھے سیاست وغیرہ سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے, لیکن خبریں سننے اور حالات سے باخبر رہنا چاہتی ہوں, اس لیے ریڈیو تہران کی خبریں مجھے بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ دیگر پروگرام جن میں جیسے بزم دوستاں, گھر اور گھرانہ, نور ایمان, دریچے, خلقت کی رانائیاں, کلام امیر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, جن کو سن کر صرف معلومات ہی میں نہیں بلکہ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. صنوبر کے حوالے سے تو ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو تہران تشہیرات کا شعبہ اس نے سنبھال لیا ہے. جہاں جاتی ہے ریڈیو تہران کے پروگراموں اور خاص طور سے بزم دوستاں کی تو بہت ہی تعریف کرتی ہیں. اور ایک دن ہم نے بزم دوستاں پروگرام ساتھ بیٹھ کر سنا, بہت اچھا لگا. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی محترمہ تہنیت زہرا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے ایسا لگتا ہے باجی ناہید انوری کہ اس سے پہلے جو صنوبر فاطمہ نے خط میں تحریر کیا تھا, اس میں ذکر کیا تھا کہ میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھ کر, میں خاصی یہ ان کی کزن جو ہیں تہنیت زہرا ہی ہیں. ویسے ہمارے پاکستان ہندوستان میں جو فرسٹ کزن ہوتی ہیں ان کو بہنیں ہی کہا جاتا ہے, ایسا ہی ہے. جیسے چچا زاد بہنیں, ماموں زاد بہنیں, پھوپھی زاد بہنیں, کہیں ذکر ہوتا ہے تو مثلا یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ میری مثلا پھوپھی کی بیٹی, کہتے ہیں میری بہن ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی اچھی روایت ہے جو ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے اور اس کو باقی رہنا چاہیے. اور جو فرسٹ کزنس ہیں, جو پہلے درجے کے رشتہ دار ہیں, وہ واقعاً بھائی بہنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. چچا, تایا, ماموں, یہ تمام وہ رشتے ہیں, پھوپھیاں, خالائیں, کہ جن سے یقینی طور پر جو ہے, جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا, ویسے ہم اکثر و بیشتر ان باتوں کا تذکرہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو مثلا جو نئی جنریشن ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے,
دور ہو رہی ہے. لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس طرف راغب ہو, اس طرف مائل ہو ان چیزوں کی طرف, اور رشتے داریوں کو نبھائیں, آپس میں مل کر بیٹھیں, اپنی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے شیئر کریں. کیونکہ بعض مشکلات ایسے ہوتی ہیں کہ واقعی میں ہمارے دوست احباب جو ہیں ان مشکلات کو دور نہیں کر سکتے.
جی ہاں, بالکل.
لیکن جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں, جو نزدیک کے جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں, وہ شاید ہماری اچھی طرح سے مدد کر سکتے.
جیسے میں نے حدیث میں بھی اس بات کو مثلا دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ کار خیر, نیک کام, مثلاً کوئی مثلاً کسی کی مدد و کمک کرنا چاہے تو پہلے اپنے رشتے داروں میں دیکھے.
بالکل.
کہ مثلاً ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مثلاً محتاج ہے کھانے کا, محتاج ہے مثلاً روٹی کا یا اناج کا, یہ اس کے پاس کپڑے, اس کے پاس جو ہے دوسری ضروریات زندگی کی کوئی کمی کسری تو نہیں ہے.
کیونکہ بہرحال
ہم ہیں کہ جو ان کی مدد و کمک کر سکتے ہیں, اس کو کہیں اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے
اور
شرمندہ نہ ہو, اور وہ خود جو ہے ہم اس کی جو ہے مدد کمک کریں, اس کا ہاتھ تھامیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے پروردگار متعال جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے. اور جو ایک طریقے سے روایتی گداگری ہے, یہ مضموم ایک عمل ہے. اور میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ کوئی جو ہے وہ مثلاً روڈ پر آ کر مانگے, لیکن آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ پیشہ بھی بنا لیا گیا ہے.
جی ہاں,
یعنی کہ گداگری کو, اس مثلاً چیزوں کو, اور اس سے جو حقیقی محتاج لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں
واقعی میں,
اور ان تک وہ خیرات اور وہ صدقات جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے کہ جن کے پاس پہنچنا چاہیے. لہٰذا ہر فرد اپنی اپنی جو ہے وہ ذمہ داری محسوس کرے. ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. بہرحال تہنیت زہرا بھی سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے اتنا پیارا خط لکھا اور یہ سنجیدہ گفتگو لے کر بیٹھ گئے. بہرحال ایسی بات نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے, واقعاً ریڈیو تہران کا عملہ ان کی ترتیب اور ان کو تیار کرنے میں خاص محنت کرتا ہے. اور بہن صنوبر کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. باجی آپ بھی شکریہ ادا کیجیے.
بالکل بالکل, صنوبر بہن میری طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ وہاں بیٹھ کے ہمارا پروگرام سنتی ہیں اور دوسروں کو بھی ہمارا پروگرام سننے کی ترغیب دیتی ہیں اور مائل کرتی ہیں کہ ہمارا پروگرام بیٹھ کے سنیں.
جی ہاں بالکل. اور انشاءاللہ آئندہ بھی بزم دوستہ پروگرام آپ کے لیے یقینی طور پر جو ہے وہ مزید خوشحالی کا سبب بنے گا. اور ہماری تمنا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. بہن تہنیت زہرا, امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اتنا خوبصورت خط آپ ہمیں تحریر فرمائیں گی. جی
جی ہاں, ایک اور خط ہے ہمارے پاس, آپ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اس خط کو, اور اس سال کے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے مظفر نگر سے نعیم الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سنا جا رہا ہے اور آواز بھی کافی دنوں سے صاف ہے. خوشی اس بات پر ہے کہ ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام معیاری اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں, اور ریڈیو تہران بہترین اسلامی اور سماجی پروگرام نشر کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ سے خط کے ذریعے رابطہ رہا ہے, لیکن کسی بھی وجہ سے میرے خط کو پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا. کوئی بات نہیں, دیگر دوستوں کے خطوط سن کر دل باہ باہ ہو جاتا ہے. ویسے میں تو کافی عرصے کے بعد خط لکھ رہا ہوں, لیکن نشریات پابندی سے سننے کی کوشش ہوتی ہے. آگے شکن انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو سے خبریں اور دیگر پروگرام سننا میرے کام کا حصہ ہے, کیونکہ ہمارا کپڑوں پر جڑائی کا کام ہے اور دن بھر ریڈیو کھلا رہتا ہے. ٹی وی ہم دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ اگر ٹی وی دیکھیں تو جڑائی کیسے ہوگی. اس لیے قدیم ایام سے ریڈیو سننے کا سلسلہ جاری ہے. ویسے جب آپ کی نشریات شام کی آ رہی ہوتی ہے, اس وقت ہمارا کام ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے, اس لیے ہم اطمینان سے خبریں اور دیگر پروگرام سن لیتے ہیں. سب دوستوں کو سلام.
جی جناب نعیم الرحمان صاحب, بہت شکریہ. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے مظفر نگر سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کام بھی آپ کرتے ہیں اور آپ نے خط بھی ہمیں تحریر کیا, اور اس بات کو جان کر بہت افسوس ہوا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا اور ہم تک وہ خط نہیں پہنچا. بہرحال اس حوالے سے ہم معذرت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کا کوئی خط جو ہے وہ مس نہ ہو. بہرحال غلطی سب سے ہوتی ہیں اور ہم جو ہے وہ غلطی کا اعتراف جو ہے وہ کرتے ہیں. ریڈیو آپ پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, آواز کی کیفیت بھی اچھی ہے, اور دوسروں کے خط باجی سن کر کہہ رہے ہیں اس سے بھی ہمارا دل جو ہے نا باغ
باغ ہو جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے.
اور جو ہے بہرحال یہ ایک ان کی دل کی آواز ہے اور میں اس کی قدردانی کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں, اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ ان الفاظ کو میں نے جو ہے وہ سنا اور اس کا جواب بھی اسی پیار اور محبت سے دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی سادگی, آپ کی حسن نیت کو ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے.
الہی آمین.
اپنے کام کے حوالے سے بھی باجی ذکر کیا ہے, کپڑوں پر جڑائی. کپڑوں پر جڑائی کیا ہوتی ہے؟
میرا جہاں تک خیال ہے جس طرح کے جیسے گل بوٹے وغیرہ جو کڑھائی وغیرہ کام ہوتا ہے, ان کا کہنا وہی مقصد ہوگا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس ہوتی ہیں وہاں پر. جیسے میں نے کراچی میں بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کپڑوں پہ جو مخصوص خواتین کے کپڑوں پہ جو کڑھائی وغیرہ کا کام ہوتا ہے, تو چھوٹی سی ایک ورک شاپ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے وہ کڑھائی کا کام ہوتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے ان کا مطلب وہی ہے, اگرچہ کہ میں غلطی نہ کروں.
مجھے بھی ہلکا ہلکا سا یاد آ رہا ہے, کیونکہ وہ میں نے جو ہے مثلاً کھڈیاں کہتے ہیں,
لکڑیوں کی,
مثلاً باندھ کر جو ہے نا اس پہ, بالکل ایسا ہی ہے.
بہرحال
یہ انہوں نے کپڑوں پر جلائی کا ذکر کر کر ایک پرانی یاد جو ہے اس کو تازہ کر دیا ہے, اور خواتین بہرحال اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ معلومات رکھتی ہیں. اور شکریہ بہن نائی تنوری کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا کاروبار, آپ کا کام جو ہے وہ ترقی و پیش رفت اس میں حاصل ہو. اور صحیح لکھا آپ نے, کیونکہ بہت سے میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ ریڈیو چلتا رہتا ہے, کام ہوتا رہتا ہے. مثلا چوڑی کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ جو نگاہیں جو ہیں وہ ہاتھوں پہ ہوتی ہیں, لیکن ریڈیو چل رہا ہوتا ہے.
جی ہاں,
ٹی وی نہیں دیکھ سکتے,
کیونکہ اگر ٹی وی
دیکھیں گے تو یقینی طور پر جو ہے وہ کام ان کا جو
متاثر ہوگا.
تو بہرحال یہاں پر ریڈیو کی افادیت, ریڈیو کی ایک خاص اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے, اور آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. ریڈیو کے پروگرام توجہ سے سننے کا بہت بہت شکریہ, اور امید کرتا ہوں کہ یہ پیارا خط جو آپ نے ہمیں ارسال کیا ہے, اسی طریقے سے آئندہ بھی ہمارے لیے خط ارسال کرتے رہیں گے. ریڈیو تہران کے پروگراموں کو معیاری اسلامی تعلیمات کے مطابق قرار دینے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم سے آپ رابطے میں رہیں گے. اشارے تو آپ دیکھ رہی ہوں گی میرے.
جی ہاں جی ہاں, وہ وہاں باہر بیٹھ کر جو ہے اپنے ہاتھ اوپر کر رہے ہیں کہ بس بس سب ختم کر دیں.
جی ہاں بالکل, تو ہم بہت جو ہے وہ
دیکھیں انہیں تیش نہ دلائیں, چلیے ختم کر دیں بس.
جی ہاں, اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام کا. تو سماعت فرمائیے پروگرام, آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے. پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے سبھی شائقین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ مصدر نوٹ کرائے تھے, اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے. تو آج ہم سب سے پہلے آپ کو انہی مصادر کے معنی نوٹ کرا رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا.
پوشیدن, پوشیدن,
پہننا.
نوشتن, نوشتن,
لکھنا.
دیدن, دیدن,
دیکھنا.
شکستن, شکستن,
توڑنا.
خندیدن, خندیدن,
ہنسنا.
گریستن, گریستن,
رونا.
دادن, دادن,
دینا.
گرفتن, گرفتن,
لینا. سامعین, اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں. فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا, اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے. آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں. جی, اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت, اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں, اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں, تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
رفتے است, رفتے است,
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے. یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے, اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے, یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے. اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ. لفظ ماضی ہے گفت, اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے, اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے, تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
گفتے است, گفتے است,
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے. ایک اور لفظ ہے خورد, اس کی بھی یہی ترکیب ہے, یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے, اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
خورده است، خورده است.
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں، اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں:
او به پاکستان رفته است، او به پاکستان رفته است.
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے. یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے:
احمد شام خورده است، احمد شام خورده است.
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے. یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ سنیے:
مؤذن اذان گفته است، مؤذن اذان گفته است.
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے. یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں، اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں.
رضیه به پاکستان رفته است، رضیه به پاکستان رفته است.
جی، رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے.
مرضیه شام خورده است، مرضیه شام خورده است.
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے:
طاهره اذان گفته است، طاهره اذان گفته است.
یعنی طاہرہ اذان دے چکی ہے. جی، یہاں پہ آپ نے تین نام سنے: رضیہ، مرضیہ اور طاہرہ. آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے، مرضیے اور طاہرے کیا گیا ہے، یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑی ہے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سامعین، آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی. ایک بار پھر یاد آوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے. جی، مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں. خوردن، کشتن، یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا. اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا. اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے
خورد، خورد. نوشت، نوشت. گفت، گفت. رفت، رفت.
جی، خورد، نوشت، گفت اور رفت. فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے اب اس پر آپ توجہ کیجئے، یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے. اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے.
فرستادن، فرستادن.
بھیجنا.
رساندن، رساندن.
پہنچانا.
آمدن، آمدن.
آنا.
شنیدن، شنیدن.
سننا.
جویدن، جویدن،
جبانا،
خوابیدن، خوابیدن،
سونا،
خندیدن، خندیدن،
حسنا. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے چند اخبارات کی سرخیاں پیش خدمت ہیں. روزنامہ جوان کی سرخی ہے، دشمنوں نے ذرہ برابر غلطی کی تو ہمارا جواب انہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا صدر رئیسی. روزنامہ قدس، جہاں ہماری مرضی ہوگی وہاں ہماری موجودگی ہوگی، بحریہ کے کمانڈر کا صہیونی حکومت کے دعووں پر رد عمل. روزنامہ صبا، جو آگ سے کھیلتے ہیں آگ سے مرتے بھی ہیں. تائیوان کے معاملے پر بائیڈن کو چین کے صدر کا انتباہ. اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں. روزنامہ جامع جم کی سرخی ہے، کیسنجر کا جبری یو ٹرن. اخبار لکھتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی نظام اور نیٹو کی جانب سے سابق امریکی وزیر خارجہ اور اسٹریٹجک امور کے ماہر ہنری کیسنجر پر دباؤ اتنا بڑھا ہے کہ وہ اپنے حالیہ موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے اب یوکرائن اور مغرب کو تجویز دی ہے کہ مستقبل میں ممکنہ طور پر ہونے والے کسی بھی امن مذاکرات میں یوکرائن کی سرزمین کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، جبکہ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی حصہ ہاتھ سے چلا جائے تب بھی روس سے اس کی واپسی کی درخواست نہیں کرنا چاہیے. ان کے بیان میں تبدیلی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ خود کو جتنا بڑا اسٹریٹجک امور کا ماہر ظاہر کرتے رہتے ہیں اتنے ہیں نہیں. البتہ اس کا ثبوت چند سال پہلے کے ان کے نظریات سے بھی مل جاتا ہے، جب انہوں نے 2016 میں ٹرمپ کی کامیابی کے بعد انہیں تجویز دی تھی کہ چین پر منظم دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کو اپنا کر بیجنگ کو کمزور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پالیسی پر عمل درآمد کے 4 سال بعد حالت یہ ہے کہ چین کے خلاف امریکہ کی تجارتی جنگ اب تر دکھائی دے رہی ہے. اور سمعین، اب آئیے ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلے چند اخبارات کی سرخیاں. روزنامہ پاکستان، یہ خام خیالی ہے کہ آپ ان حلقوں میں ضمنی انتخابات کرائیں گے. 11 استعفوں کی منظوری پر پی ٹی آئی نے واضح پیغام دے دیا. نوائے وقت، قاف لیگ کی مجلس عاملہ نے چودھری شجاعت حسین کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا. روزنامہ سیاست، ملک میں ای ڈی کی دہشت گردی زوروں پر. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، مفت کی ریوڑی. اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان میں مفت اسکیم کا معاملہ اقتدار کی پر پیچ راہداریوں سے نکل کر سیاسی گلیاریوں کے راستے اب عدالت عصمہ تک پہنچ گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی وعدے میں مفت اسکیموں کے اعلان پر عدالت کو بھی تحفظات ہیں، اور عدالت نے مرکزی حکومت کو اس معاملے کا حل تلاش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی انتخابات کے دوران سیاسی جماعتوں کے آزادانہ وعدوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے ان اعلانات کو ریوڑی کلچر قرار دیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسی سیاسی جماعتوں سے ہوشیار رہیں جو انتخابات کے دوران مفت اسکیموں کا وعدہ کرتی ہیں۔ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات اور 2019 میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے بھی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی طرح کے اعلانات کیے تھے۔ حالیہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی کامیابی انہی مفت اسکیموں کی رہین منت رہی ہے۔ وزیر اعظم کی اس تقریر کے بعد وزارت خزانہ بھی سرگرم ہو گئی ہے اور اسے مفت کی اسکیموں سے اختلاج شروع ہو گیا ہے۔ استدلال یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ریاستوں کی معیشت گر رہی ہے، خاص طور پر ان ریاستوں میں جہاں غیر بی جے پی کی حکومت ہے۔ اور سمین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی سرخی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے دن سے حکومت میں آنے کا مخالف تھا نواز شریف۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ پہلے دن سے حکومت میں آنے کے مخالف تھے۔ لاڈلے کا 4 سال کا گند ہم پر ڈال دیا گیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف ملک بچانے کے لیے حکومت میں آنا قبول کیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ فیصلہ کرنا ہوگا، فل کورٹ کی اپیل مسترد کیے جانے کے خلاف نظر ثانی میں جانا ہے یا خاموش رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فل کورٹ کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ پی ڈی ایم نے ڈپٹی اسپیکر کیس میں عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے عدلیہ کے فیصلے کے خلاف یوم سیاہ منانے کی تجویز دی، جبکہ اس حوالے سے عوامی رابطہ مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت کرنی ہے، الیکشن کروانا ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے، فیصلہ کر لیں۔ سمین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سمین، اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام گھر اور گھرانہ کا۔ سمین، پروگرام گھر اور گھرانہ ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اور اسی پروگرام پر ہماری دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ، عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں۔ آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے، اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں آرائز پیش کیے اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کی ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے، تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے، اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بے قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ موزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں۔ البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہیں۔ گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بچے کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگر گونی ایجاد کرنے کا سر چشمہ ہے۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی و نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔